الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کئی ہفتوں سے بات اس پر چل رہی تھی اس وقت دنیا کے کیا حالات ہیں اور یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں. آخری حدیث یہ بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قومیں تمہیں پیش کرتی رہے گی دوسری قوموں پر، اور جیسے ایک آدمی جو ہے کھانے کی پلیٹ میں سے اپنا کھانا لے کر دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف، اس وقت کے دنیا کے حالات یہی ہیں کہ ایک جگہ معاملہ ختم نہیں ہوا دوسری جگہ نکل آیا، وہاں ختم نہیں ہوا تیسری جگہ آ گیا. ان تمام حالات کے باوجود بھی امت مسلمہ اگر اپنے صحیح راستے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل سکتے ہیں. اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، جبکہ تم پر خباثت غالب آ جائے. دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جب تم میں وہن پیدا نہ ہو، اور وہن کا معنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کا معنی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا. یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں اور اس پر میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دنیا کے حالات اس وقت تک بدل نہیں سکتے جب تک کہ امت مسلمہ اپنے آپ نہیں بدلے گی. ہم اپنے اندرونی اصلاح جب تک نہیں کریں گے باہر کے احوال بدل نہیں سکتے. یہ بات اور پوری بات کا خلاصہ یہی تھا. دوسری بات جو اس امت کا ایک فریضہ تھا اور اس امت نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین کا کام اور دین کو سپرد کر دیا گیا تھا اس امت کے. جب تک یہ امت اس کام پر گامزن رہی، امت مسلمہ ہمیشہ برتر رہی ہے، امت مسلمہ پر ہمیشہ برتری رہی ہے. جب لوگ اپنے اس کام سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی مدد کو بھی ہٹا لیا. اور وہ کام ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا. بنی اسرائیل کی لعنت کا جو سبب قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داؤد کی زبان پر ذکر کروایا گیا بنی اسرائیل کی لعنت کا. ان کا کیا سبب تھا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے تھے. اس کے علاوہ ایک کام جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا وہ نہیں کرتے تھے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. وہ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے، ان کے پاس جاتے، ان کی قوم کے لوگوں کے پاس جاتے، وہاں جا کر بیٹھتے، ان کے برے کاموں پر وہ چپ رہتے، وہ نہیں عن المنکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو ختم کر دیا جائے. فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو توری نافرمانی کرنے والے ہیں، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ہلاک کر دو، ان کو بھی ہلاک کر دو. اور ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ عام آتا ہے، وہ پھر ہر آدمی اس میں شریک ہوتا ہے، وہ عذاب ہر آدمی پر آتا ہے، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر نکلے گا جو مقام بیدا پر پہنچے گا اور ان کا منشا یہ ہوگا کہ وہاں جا کر حملہ کرے مکہ پر، لیکن مقام بیدا پر جا کر اللہ تعالیٰ ان کو دسا دیں گے. تو حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تو آپ کے نیک بندے بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے انوسنٹ ہیں، وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں میں لگے ہوئے تھے، ان کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ زمین دسی جائیں گی وہ بھی جائیں گے، پھر وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. آپ نے یہ فرمایا پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب امت کسی کام کو ترک کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کام کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کے حالات، اس کے اثرات امت پر آتے ہیں. ایک وقت تک امت کے اندر یہ کام زندہ رہا، اب یہ کام اتنا نچلے درجے میں چلا گیا کہ انسان اوروں کو تو الگ بات ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، حالانکہ اتنی تو تبلیغ سب آدمی پر فرض ہے کہ وہ اپنی ذات کو بچائے، اپنے اہل و عیال کو بچائے جہنم کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بھی اب مفقود ہو چکی ہے. ایک انسان ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے, باپ کی ہمت نہیں کہ اس کو کچھ کہہ سکے, ماں کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کچھ کہہ سکے. یعنی ہمارا ایمان اتنے نچلے درجے پر پہنچ گیا کہ ہم برائی کو برائی بھی سمجھ نہیں رہے. یہ حالت ہے امت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے, انبیاء کے جانے کے بعد وہ کام صرف ان کے منتخب بندے کرتے تھے, پوری قوم پر اس کام کو نہیں ڈالا گیا. قوم میں سے دو تین آدمی ہوتے تھے جو ان کے حواریین ہوتے تھے, وہ اس کام کو آگے لے کر چلتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے, آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, قرآن کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے, سنت کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے, احادیث کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اس کام کو ڈالا ہے اپنی امت پر, اور چونکہ اس وقت آپ کے صحابہ وہاں موجود تھے اور وہی موقع ہو سکتا تھا کہ حج کے موقع پر تمام صحابہ جمع ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے سامنے یہ بات عرض کی کہ بتلاؤ اللہ تعالی نے مجھے جو احکام دیے تھے وہ میں نے تم تک پہنچائے یا نہیں. تمام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بیائی نہیں پہنچا دیا, اور آپ نے اسی موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو یہاں حاضر ہیں اس میدان عرفات کے اندر اس پر میں یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ اس کے پاس دین کی جتنی باتیں ہیں, قرآن ہے یا سنت ہے احادیث ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے, وہ غائبین تک پہنچا دے. صحابہ کرام نکل گئے وہاں سے, 124,000 یا 127,000 یا 130,000 کم و بیش صحابہ ہیں, ان میں سے صرف 10,000 کی قبریں ہمیں مدینہ پاک کے اندر کے مدینہ کے اندر ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں 113,000 یا 17,000 یا 20,000 صحابہ کہاں گئے, یہ دنیا کے اندر پھیل گئے حضور کی اس دعوت کو لے کر جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی, جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی. اور وہ وہاں ٹھہرے نہیں, انہوں نے جا کر اس دعوت کو اتنی محنت سے پھیلایا کہ افریقہ کے وہ جنگل, افریقہ کی جو زبانیں ہیں وہ زبانیں تبدیل ہو گئی عربی کے اندر. مصر یورپ میں تو نہیں, یہ تو افریقہ کا حصہ تھا. ٹیونیسیا یہ افریقہ کا حصہ تھا. موروکو مغرب افریقہ کا حصہ تھا, اور بھی جتنے ممالک ہیں, نائجیریا ہے, نائجر ہے, صومالیہ ہے, یہ تمام ممالک ہیں. اور پھر اس سے آگے چلو تو آپ روس کے اندر, وہاں دین کی دعوتیں پہنچی ہیں اور دین کے بڑے بڑے ائمہ احادیث کے وہاں پیدا ہوئے ہیں. یہ سب صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے دعوتیں وہاں تک پہنچائی, وہ دعوت جس کا ان کو ذمہ دار بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو. ایک آیت جان رہے ہو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسروں تک پہنچاؤ. اور میں ہمیشہ کہا کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوت کے اعمال، حضور کے خلوت کے اعمال، آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی اور آپ کی زندگی جو صحابہ کرام کے درمیان ہیں، آپ کی غزوے والی زندگی، یہ تمام محفوظ ہیں ان کتابوں کے اندر جو ہمارے ان شیلف کے اندر موجود ہیں. آپ کے سامنے بخاری موجود ہیں، مسلم موجود ہیں، ابن ماجہ موجود ہیں، ابو داؤد شریف موجود ہیں، ترمذی موجود ہیں. حالانکہ ان کاموں کو کرتے ہوئے ہم نے تو نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی ہم نے نہیں دیکھا حضور کو، لیکن یہ ساری باتیں محفوظ ہیں. حضور نے وضو کس طرح کیا، حضور نے نماز کس طرح پڑھی، حضور نے زکوٰۃ کس طرح دی، مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا گیا، مال خمس کے اندر سے کتنا حصہ نکالا گیا، کتنا صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا گیا، یہ تمام باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہے. حالانکہ ہم نے تو وہ دیکھا بھی نہیں. آج سے 1400 سال پہلے، 1440 سال پہلے وہ باتیں جو مسجد نبوی کے اندر درس دی گئیں، چاہے وہ قرآن کریم کی آیتیں ہوں، چاہے وہ احادیث ہوں، چاہے وہ احادیث عقائد پر مبنی ہوں، چاہے وہ احادیث اعمال پر مبنی ہوں، عبادات پر مبنی ہوں، معاملات اور معاشرت پر مبنی ہوں، بیع و شراء پر مبنی ہوں، سب موجود ہیں، سب موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام بھی اسی طرح بیٹھے رہتے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی داعی ہے، یاد رکھو، دعوت دینے والا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت دینے والے بنو، لوگوں کو دین کی بات پہنچانے والے بنو، ورنہ پھر تم مدعو بن جاؤ گے، لوگ تمہیں دعوت دیں گے. اور نتیجہ یہی ہو رہا ہے. ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیا، غیروں نے ان دعوتوں کو اپنا لیا. باطل اتنی زور سے دعوت لگا رہا ہے، اتنی شدت سے دعوت دے رہا ہے. کہ امت کے لوگ اس میں کنفیوز ہو کر رہ گئے، کنفیوز ہو کر رہ گئے، کیونکہ ہم نے دعوت چھوڑ دی. وہ دعوت جو ہمیں ملی تھی، صحابہ کرام نے پہنچائی تابعین کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کئی ہزار احادیث کی حافظہ ہیں، عروہ ابن زبیر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین، مسروق اور دوسرے جو صحابی تابعین ہیں، وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ سے احادیث حاصل کرتے ہیں، ام سلمہ سے احادیث حاصل کرتے ہیں، ابو ہریرہ سے احادیث حاصل کرتے ہیں، تفسیر حاصل کر رہے ہیں ابن عباس سے، فقہ حاصل کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن زبیر سے، ان لوگوں سے. ہم لوگوں نے یہ کام کو چھوڑا ہے اور یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی تھی. خیر امت اس لیے ہم نہیں بنے ہیں کہ ہماری تعداد کثیر ہے، نہیں، خیر امت اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام ہمیں دیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خیر امت اس لیے ہیں، خیر امت ہم اس لیے ہیں. بھائی ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ بھائی ازواج مطہرات تو نماز کی پڑھنے والی تھیں، لیکن ان کو حکم دینے کا کیا مطلب؟ آپ کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وہاں یہ بتلایا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وہاں دعوت کا اصول بتلایا ہے، اپنے گھر والوں کو دعوت دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اور اس دعوت کے کام پر تم بھی جمے رہو، نماز پر تم بھی جمے رہو، کیونکہ نماز کا آپ اگر حکم دے رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم اس سے، اس نماز کے ذریعے یا دعوت کے ذریعے ہمیں تمہارا رزق نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا رزق نہیں چاہیے۔ اور جہاں پر بھی، جہاں چاہے دین کی دعوت کے اعتبار سے بات کی گئی ہو، عبادت کی لائن سے بات کی گئی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی رزق کے معاملے کو بندے کے سامنے رکھ دیا کہ رزق کے معاملے میں تم فکر نہ کرو، رازق تو میں ہوں، رزاق میں ہوں۔ یہاں بھی فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، جو لوگ عربی دانے وہ جانتے ہیں، نَرْزُقُ جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مضارے کا صیغہ ہے، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، دو معنی ہوتے ہیں مضارے میں، دو معنی ہوتے ہیں کہ اس وقت ابھی تمہارا کوئی پل ہمارے رزق سے خالی نہیں جاتا، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، آئندہ بھی دیں گے۔ وہ آیت جس میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں بعض علماء نے یعبدون کا معنی یعرفون لکھا ہے، وہ مجھے پہچان لے کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رازق ہوں، میں ان کے لیے سب کچھ ہوں۔ تاکہ اس کو عبادت کرے، تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ آگے اللہ فرما دے ما اورید و منہم من رزق، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبادت کا حکم دیا تو تمہاری عبادت کے ذریعے ہمیں کوئی رزق چاہیے؟ نہیں۔ آگے اللہ فرما دے ما اورید و منہم من رزق ہوں وما اورید و ان یطعمون، ہمیں تو اس کی تما بھی نہیں ہے، ہمیں تو اس کی لالچ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزاق ہے، جس نے ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ کسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا اللہ جل شانہ سے، اے اللہ تو لوگوں کو رزق کیسے پہنچاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پتھر تھا، کہا اے موسیٰ اپنا جو عصا ہے اس پتھر پر مارو، انہوں نے پتھر پر مارا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ کہا اے پتھر پر مارو اور ایک، یہ جو چھوٹا پتھر ہے اس پر مارو، اس پر مارا اور چھوٹا پتھر نکل آیا، تیسرے پتھر پر مارو تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ کے اندر اس کی روزی ہے۔ اللہ فرماتے ہم اس طرح پہنچاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، دین کا کام کرنے سے، دین کی محنت کرنے سے، دین پر چلنے سے انسان کی دنیا کم نہیں ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھو اس کو۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو پانچ وقت، میرا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ نکل جائے گا, اور اس ایک گھنٹے اور دو گھنٹے کے اندر میرا اگر میں اوبر چلا رہا ہوں تو اتنا نقصان ہو جائے گا, دکان میں نے بند کر دی تو اتنا نقصان ہو گیا, کوئی اور چیز ہے تو اتنا نقصان ہو جائے گا. نہیں, حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز برابر پڑھتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق کا معاملہ اللہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں. ہم لوگ اور وہ آیا جس میں ہم نے جو ابھی پڑھی ہے, حضور سے فرمایا گیا اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو, ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں, ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں. دین کا کام کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا, رزق ختم نہیں ہوتا, نہ رزق میں کمی آتی ہے. ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور خصوصاً ان طلبا سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اس اخیری سال میں ہو, فارغ ہو کر جا رہے ہو, ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگے گی کہ میرا گھر کیسے چلے گا اور میں کیا کروں گا, میں کیا کماؤں گا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیاوی کام میں بھی کچھ لگ گئے ہوں تو تھوڑا دین کا کام بھی کر لینا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, روح زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے, کوئی کیڑا ایسا نہیں ہے کہ اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے سر نہ لیا ہو. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم اگر دین کا کام کریں گے اللہ تعالی ہمیں رزق کے بغیر چھوڑ دیں گے. اس لیے میرے عزیز ان خیالات کو نکال دو, ان خیالات کو نکال دو, دین کا کام ہم پر ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اور امت مسلمہ کی ذلت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے. انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں آئندہ بھی عرض کی جائیں گی. حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں, میں بھی محتاج ہوں ان باتوں کا, ہم تمام محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ جل شانہ تمام کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں, چاہے گھروں پر ہوں, ہسپتال میں ہوں یا کسی اور جگہ پر ہوں, اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. امت کے جو حالات ہیں اس وقت, ہم سب مل کر یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ امت کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے. جہاں امت کے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو, ان کی مشکلات کو دور فرمائیں. ان پر ظالم لوگ اگر مسلط ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر ان ظالموں کے لیے اللہ کی ہدایت مقدر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا اس زمین سے خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.